لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صلوات على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، یہ مجلس عزا مرحوم مغفور قبلہ مولانا آغا جعفر نقوی، جو معلم اخلاق تھے، جو اپنے زمانے کے ایک عارف تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے. آغا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ آغا صاحب کو نہیں جانتے عام طور پر. یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں نظر بھی نہیں آ رہے. ان کے ذہن میں شاید یہ تصور ہے کہ کوئی عالم دین ہوں گے، چلے بزرگ، ان کے اس اعلیٰ ثواب کے لیے ایک مجلس ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے مجلسیں ظاہر ہیں. تو میں آغا صاحب کے حوالے سے صرف تین نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغا صاحب ایک عارف باللہ تھے. اچھا، یہ جو عارف کی اصطلاح ہے یا عرفان، علم عرفان، یہ اصطلاح وہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ہم اس سے واقف ہی نہیں تھے. آج بھی واقف نہیں ہے ویسے تو زیادہ تر لوگ، لیکن کم از کم اہل علم جو ہیں وہ اس سے واقف ہو گئے ہیں. پہلے اہل علم کی توجہ بھی اس طرف نہیں تھی کہ عارف کون ہوتا ہے، علم عرفان کیا ہوتا ہے، عرفا کا کیا مقام ہے. تو انقلاب اسلامی کے بعد دراصل میں ہمیں یہ شعور آیا کہ علماء میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عرفان کی کسی منزل پہ فائز ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح کے صوفی نظر آتے ہیں، اور عارف اور ہوتے ہیں اور صوفی اور ہوتے ہیں. استاد متحری نے اپنی کتاب میں علوم اسلامی کا تعارف، جو ان کی کتاب ہے، اس میں اس فرق کو واضح کیا ہے کہ عارف کون ہوتا ہے اور صوفی کون ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شکل سے، اپنے وضع قطع سے، اپنے حلیے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. صوفی وہ ہوتا ہے، لفظ صوفی صوف سے نکلا ہے، اس کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں کوئی 15 مختلف تشریح ہے، لیکن ایک تشریح جس پہ زیادہ لوگوں کا کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ صوفی جو ہے وہ صوف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اونی لباس. خدر جس کو آپ کہتے ہیں، جو چغا جس طرح ہمارے یہ بابا فقیر یہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک خاص قسم کا لباس پہن کے اپنا ایک خاص وضع قطع اور حلیہ وہ بنا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں صوفی، اور وہ ظاہراً دنیا کی لذتوں سے اور دنیا داری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جاب وہ نہیں کریں گے، بزنس وہ نہیں کریں گے، کوئی پروفیشنل ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کریں گے، لوگوں کے دینے پہ گزارا کر لیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ہوتا ہے صوفی. اور عارف وہ ہوتا ہے جو معرفت الہی کے ایک مقام پر فائز ہوتا ہے لیکن اپنی وضع قطع اور اپنے حلیہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتا، اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے. وہ بھی جاب کرتا ہے، وہ بھی بزنس کرتا ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے، وہ بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے، لیکن اپنی شکل اپنا حلیہ نہیں بناتا کوئی. تو مکتب تشیع میں تصوف نہیں ہے، صوفی کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفی کا اسلام سے کتنا تعلق ہے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، فور اینڈ اگینسٹ دونوں طرف سے کافی چیزیں لکھی گئیں، لیکن تصوف کا، صوفیزم کا شیعیت سے، مکتب تشیع سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. شیعوں میں صوفی نہیں ہوتے، نہ صوفی کوئی شیعہ ہوتا ہے. اگر کوئی صوفی ہے تو وہ شیعہ نہیں ہوگا، اور شیعہ ہے تو وہ صوفی نہیں ہوگا نیچرلی. بلکہ ہمارے پاس تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ آئمہ تارین نے صوفیوں کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے کہا نا فور اینڈ اگینسٹ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے. ایک کتاب آج کل، دو کتابیں اردو میں بہت اچھی آئی ہیں، ایک تو آتی غائب ہو گئی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا یہ کس موضوع پر یہ کتاب ہے، کیونکہ اتنا مشکل نام اس کا فارسی میں تھا، اردو میں بھی وہی نام رکھ دیا گیا، اور وہ اردو میں کتاب ہے، اس کا نام ہے ازکو صوفیان تا حضور عارفان. لیکن دوسری کتاب جو آج کل نہیں آئی ہے اور اس کا سارا سا نام ہے تشیع اور تصوف، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. استاد متحری کی بھی اگر آپ پڑھ لیں علوم اسلامی کا تعارف، اس کے اندر بھی عرفان کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ چیزیں واضح. تو شیعہ جو ہے وہ صوفی نہیں ہوتا، شیعہ جو ہے وہ عارف ہوتا ہے. عارف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حلیہ اور وضع قطع ویسے نہیں بناتا جیسے پہنچے ہوئے بابا ہیں، اور دنیا کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بیٹھ گئے، غار میں بیٹھ گئے، کسی ایسی جگہ بیٹھ گئے خانقاہ میں. مثال کے طور پر خانقاہ کا آغاز جو ہے وہ صوفیوں نے کیا. سب سے پہلی خانقاہ اور پہلا صوفی جو مسلمانوں کی تاریخ میں آیا وہ ابو ہاشم کوفی تھا، جس نے 148 ہجری میں فلسطین میں رم اللہ کے مقام پر ایک خانقاہ بنائی، اور وہاں پر وہ صوفی بن کے بیٹھا، اس کے نام کے ساتھ کوفی سے صوفی ہو گیا. ابو ہاشم کوفی واز دی فرسٹ صوفی، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. باقی تو تصوف والے تو حضور کو بھی صوفی بنا دیتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو بھی صوفی بنا دیتے ہیں، بس اللہ میاں بچ جاتے ہیں. تو اور یہ 148 ہجری جو ہے وہ آئمہ طاہر کا زمانہ تھا، اس کے بعد کئی اماموں کا زمانہ آیا طاہر جو صوفیہ سے ان کا آمنے سامنے رہا. تو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا کوئی خاص حلیہ بنایا ہوا ہو، وضع قطع بنایا ہوا ہو، بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، وہ عام انسانوں کی طرح لباس زیب تن کرتے تھے اور عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے. تو عارف وہ ہوتا ہے. آغا جعفر مرحوم ایک عارف تھے، ان کی وضع قطع وہی تھی جو ایک عام طور پر ہمارے یہاں ایک ذاکر کی ہوتی ہے. چونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک ہمارے معززین جو ہیں وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، وہ جنا کیپ پہنا کرتے تھے، سر پر ٹوپی لگایا کرتے تھے، تو آغا جعفر بھی لگایا کرتے تھے اسی طرح، اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے ٹیچنگ کی، اسکول میں پڑھاتے رہے، بہت بڑی تعداد میں ان کے شاگرد تھے۔ تو آغا صاحب جو ہے وہ عرفانی علوم میں خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں عرفانی دروس دیے، جب میں لفظ عرفان سے بھی ہم واقف نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ دروس جیسے امام خمینی کے مثلا چہل حدیث، اس کی تشریح کیا کرتے، مثلا وہ ایک طویل عرصے تک صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں ہیں اس کا درس دیا کرتے، اور بہت سادہ طریقے سے کتاب کھول کے ایسے شروع۔ اور ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی تصنع نہیں نظر آئے گا آپ۔ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ انسان جب تقوی اور پرہیزگاری اور معرفت کے خاص مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ انسان جب ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے، تو کچھ چیزیں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی زندگی سادہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سادہ ہو جائے گی، اس کا لباس سادہ ہوگا، اس کی غذا سادہ ہوگی، اس کی گفتگو کم ہو جائے گی، اس کی نیند کم ہو جائے گی، خود بخود ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تقویٰ پرہیزگاری اور معرفت کا ایفیکٹ ہے، اس کے اثرات ہیں کہ اس کی زندگی سادہ ہو گئی، لباس وہ سادہ پہننا شروع کر دے گا، گفتگو کم کرے گا، آواز نرم ہو جائے گی، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی خود بخود۔ تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے، تقویٰ کا ایفیکٹ۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس ایفیکٹ کو کاز بنا دیا، یعنی وہ تقویٰ کے اس مقام پہ نہیں ہے، پرہیزگاری کے اس مقام پر نہیں ہے کہ ان کا لباس سادہ ہو جائے، ان کی گفتگو کم ہو جائے، ان کی غذا سادہ ہو جائے، لیکن انہوں نے اسی طریقے سے سادہ لباس پہن کے، کم کھانا کھا کے یا خراب کھانا کھا کے، یا مثلا گفتگو کا انداز اس طرح اختیار کر کے، سر جھکا کے اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے بڑے تقویٰ والے ہیں۔ یہ تقویٰ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس وضع قطع اس انداز سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گویا وہ بڑے تقویٰ والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اس کی مذمت مولا علی نے بھی کی ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ ہے اس کے خلاف، اس طرح کا حلیہ، اس طرح کا انداز اختیار کرنے میں۔ لیکن ایک انسان جب تقویٰ کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی سادہ ہو جاتی۔ نہیں، ایک انسان طے کر لے میں ہمیشہ سفید کپڑے پہنوں گا، میں کلر کپڑے پہنوں گا ہی نہیں، اور لوگ سمجھیں گے بڑا تقویٰ ہے ان کے اندر، یہ تو ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ تو وہ ایک مقام ہے تقویٰ کا، اس پہ پہنچ کے انسان کی زندگی ویسی ہو جاتی ہے جیسے مولا کائنات کی زندگی۔ آپ سارا زندگی گزارتے تھے، سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، اس لیے نہیں کہ اس ذریعے سے معاذ اللہ اپنا تقویٰ دکھانا چاہتے تھے۔ خود بخود انسان کا دل دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسی کو کہتے ہیں زہد۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا اور دنیا داری اور دنیا کی لذت کی طرف مائل نہ ہو، مائل نہ ہونے کا نام زہد ہے۔ دنیا کو چھوڑنے کا نام زہد نہیں، ترک دنیا اور ترک لذت جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، اس کو روحبانیت کہتے ہیں، روحبانیت۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے لا روحبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانیت نہیں ہے، دیر از نو مونیسٹیسزم ان اسلام، یہ مونیسٹیسزم ہے۔ یہ کرسچینٹی میں مل جائے گی آپ کو، یہ ہندوازم میں مل جائے گی آپ کو، اور یہ مسلمانوں میں صوفیوں میں مل جائے گی آپ کو۔ تو اسلام میں روحبانیت نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ زہد ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف دل مائل نہ ہونا۔ بے شک وہ دنیا میں رہ رہا ہے، بے شک وہ دنیا کے سارے امور انجام دے رہا ہے، مولا علی کی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی کس کی ہو سکتی ہے کہ آپ نے حکومت بھی کی، سیاست بھی کی، جنگ بھی کی، فیصلے بھی کیے، سارے امور انجام دی، کاروبار بھی کیا، لیکن دنیا کی طرف مائل نہیں، اس کو کہتے ہیں زہد. تو آغا صاحب کی زندگی ہم دیکھتے ہیں. ایک دفعہ آغا بہاءالدینی فرزدق کے وہ اشعار پڑھ رہے تھے جو فرزدق نے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہے تھے. تو فرزدق کو فرزدق انہیں اشعار نے بنایا، ورنہ فرزدق جو تھا وہ درباری شاعر تھا، بنو امیہ کے دربار سے وابستہ تھا فرزدق. امام حسین جب جا رہے تھے کوفے کی طرف تو فرزدق سے ملاقات ہوئی. کس مقام پہ ملاقات ہوئی ذرا اختلاف ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر فرزدق نے دی، اور یہ تاریخی جملہ جو ہے فرزدق نے امام حسین سے کہا اہل کوفہ کے بارے میں ہے کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ بات فرزدق نے کی. اچھا کی ہوگی، لیکن فرزدق امام حسین کے ساتھ آیا نہیں، اپنے راستے پہ چلا گیا. تو فرزدق جو تھا وہ امام حسین سے محبت ضرور کرتا تھا، لیکن تھا وہ بنو امیہ کے ساتھ اور ان کے دربار سے وابستہ تھا. پورا واقعہ کربلا گزر گیا، اس کے بعد بھی بہت عرصہ گزر گیا. پھر ہشام ابن عبد الملک جب آیا مدینہ میں، مکے میں، اور وہ خانہ کعبہ میں پہنچا اور بہت رش تھا، کافی اجدہام تھا حاجیوں کا، وہ چاہتا تھا حجرِ اسود کا بوسہ دے، لیکن کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا. اچھا ہشام اس وقت جو ہے وہ حکمران نہیں تھا، شاید وہ کراؤن پرنس تھا. تو کھڑا رہا، وہ انتظار کرتا رہا. اسی دوران جو ہے اس نے دیکھا کوئی ایسی شخصیت ہے جو آئی، اور لوگوں نے ایک دم راستہ دینا شروع کر دیا، اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ گئے، انہوں نے جا کے حجرِ اسود کا بوسہ لیا اور پھر واپس چلے گئے. وہ تو ہشام جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں رائل فیملی اور مجھے تو پروٹوکول کوئی نہیں دے رہا، یہ کون صاحب ہیں؟ تو کسی نے ہشام سے پوچھ لیا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کو اتنا پروٹوکول دیا گیا، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. تو ہشام کے زبان سے یہ نکل گیا، ہشام ابن عبد الملک، اس کے زبان سے کہیں یہ جملہ نکل گیا، غلطی سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو، کہ آئی ڈونٹ نو، کہ میں نہیں جانتا. ہشام کی زبان سے یہی نکل آیا کہ اس نے سوچا ہوگا ایمبیرسمنٹ کو کس طرح چھپائے. تو اس نے کہا جی میں نہیں جانتا. اب جو اس نے یہ کہا نا کہ میں نہیں جانتا، یہ کون صاحب ہے، بس یہاں پہ فرزدق کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی وہ ایک دم ابل کے سامنے آئی، اور اب فرزدق سے برداشت نہیں ہوا، اور اس نے کہا پلٹ کر کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے. فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے. اور اس کے بعد فل بدی اسپونٹینیس فرزدق نے وہ اشعار پڑھے امام کی شان میں کہ یہ تو وہ ہے جن کو کعبہ بھی پہچانتا ہے، ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے، رکن بھی پہچانتا ہے، مقام بھی پہچانتا ہے، حجر اسود بھی پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا. اور پھر فرزدق کو جیل بھی جانا پڑا. تو یہ وہ اظہار حق ہے جس کی وجہ سے فرزدق فرزدق بنا، ورنہ میں نے آپ سے کہا کہ فرزدق تو دربار سے وابستہ تھا. تو اظہار حق کیا اس نے. بہرحال تو فرزدق کے بڑے تاریخی اشعار، آغا بہاءالدین ایک دفعہ فرزدق کے کچھ اشعار سنا رہے تھے. اس میں ایک شعر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ فرط حیا سے جن کی نگاہیں ہمیشہ نیچے جھکی ہوئی رہتی ہیں، یہ وہ ہیں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی رہتی ہیں. آغا بہاءالدین کہنے لگے کہ میں نے کراچی میں ایک ایسا عالم یہ دیکھا ہے کہ جن کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی، اور وہ تھے مرحوم سید آغا جعفر نقوی. ایک عالم دین آغا بہاءالدین اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کراچی میں ایسا میں نے دیکھا ہے، ظاہر وہ اس وقت انتقال ہو گیا تھا ان کا، اور آغا صاحب کے آنے کے بعد ہی انتقال ہوا تھا کچھ عرصے میں، تو آغا صاحب سے ان کی ملاقات تھی. انہوں نے کہا ایک ایسا عالم دین میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی، اور وہ ہیں آغا جعفر. کہ آغا صاحب کی نگاہیں ہمیشہ، بعض اوقات پوری مجلس میں پورے درس میں وہ ایسے بیٹھتے تھے، بعض اوقات ان سے جا کے کبھی کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے تھے لوگ، تو بہت دیر تک آپ 3 منٹ 5 منٹ تک آپ اپنی بات سمجھاتے رہیں بتاتے رہیں، آغا صاحب جو ہیں وہ ایسے جھک کے سنتے رہیں گے اور مسکراتے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ توقع کریں گے کہ وہ کوئی جواب دیں گے. بعض اوقات وہ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، بس وہ مسکرا کے رہ جائیں گے. تو بہت ناپ تول کے بولتے تھے. اور میں نے یہ صفت دیکھی، اگر نگاہیں جھکی ہوئی تو وہ شہید عارف حسین الحسینی کی دیکھی، کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے، اور اگر وہ دیکھتے تھے کسی کی طرف تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات نہیں کر سکتے، ان کی آنکھوں میں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں، گفتگو کریں، آپ کو اپنی نگاہیں نیچے کرنی پڑتی، اور ویسے وہ اپنی نگاہ نیچے رکھتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ افیکٹ ہے، یہ افیکٹ ہے، اس کو کاز نہ بنائیں کہ ہم اگر سر جھکا کے ایسے چلنا شروع کر دیں، نہیں آغا صاحب دیکھیں بولا تو یہ کیا ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی، یہ دکھاوا ہو جائے گا، ایسا بننا نہیں ہے. ہاں اگر معرفت کے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ واقعی انسان کی نگاہیں جھک جائیں تو کیا بات، صلوات پڑھیں اقبل کے محمد اور آل محمد پر. زندگی انتہائی سادہ تھی، وہی ان کی شیروانی، وہی ان کی ٹوپی، وہی سادہ انداز، اور نماز، ان کی نماز ایسی ہوتی تھی جس کے جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کی نماز کیسی تھی. دیکھیں ایران میں تو چونکہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ایران میں بڑا چرچا ہے علوم اسلامی کا، اور قم وغیرہ تو ظاہر ہے اسلامی علوم کا مرکز ہیں. آغا بیجت کے پیچھے نماز پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کیسے نماز ہوتی تھی آغا بیجت، اور کس طرح مسجد میں لوگ جو ہیں وہ ہچکیوں سے روتے تھے. کیا تھی اس نماز میں، کوئی ایسی چیز تھی، ہم اگر یہاں اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ریاکاری ہو جائے گی، دھوکہ ہوگا، وہ ریئل نہیں ہوگی. وہ تو بس آغا بیجت کی نماز تھی اور ان کے ساتھ چلی گئی. وہ آغا جعفر کی نماز بھی بس ان کے ساتھ ہی چلی گئی، تو جس طرح وہ نماز پڑھاتے تھے، آواز بہت کم تھی ان کی اور لوگ ان کے پیچھے پڑھتے تھے، تو ان کے نماز کے اندر ایک خاص لذت، لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے تھے، ان کو پیسے لا کے دے دیا کرتے تھے، رقم دے دیا کرتے تھے کسی غریب کے لیے، مستحق کو دینے کے لیے، وہ ایسے لیتے تھے گنتے نہیں تھے، کبھی ٹرنک میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جب کوئی مستحق آتا تھا اسے ٹرنک سے نکالتے تھے اور ایسے اس کو دے دیا کرتے تھے کبھی. تو بس ایک ڈفرینٹ سی شخصیت تھے. تو یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ تقویٰ و پرہیزگاری سے آتا ہے. آغا صاحب کے دروس، آغا صاحب کی مجلسیں، اس کے اندر وہ چاشنی نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر وہ خطابت کے جوہر نہیں ہوتے تھے. علامہ رضی جعفر نقوی ان کے بھائی ہیں، خطابت کے ماشاءاللہ، ان کی جیسی خطابت کسی کی نہیں ہوگی، علامہ رضی جعفر جیسی ہیں، اور وہ انہی کے بھائی تھے، لیکن ان کے خطابت میں وہ جو خطابت کے جوہر ہوتے ہیں وہ چیز نہیں تھی. سادہ سی گفتگو کرتے تھے بہت ہلکی آواز میں، تو وہ کوئی بڑے بڑے اشرے بھی نہیں پڑھتے تھے، بہت کم لوگ ان سے مجلس پڑھوایا کرتے تھے، بلکہ سمجھنے نہیں پڑھوایا کرتے، کوئی بہت ہی ان کا عقیدت مند ہوتا تھا، کوئی ارادت مند ہوتا تھا تو ان سے مجلس پڑھواتا تھا، کیونکہ پتہ ہے ایک مجلس ہم کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری مجلس جو ہے ہٹ ہو جائے ذرا، فضائل کے اعتبار سے، مصائب کے اعتبار سے. اب ان کی مجلس میں نہ فضائل میں نعرے لگ رہے ہیں، نہ مصائب میں وہ مجلس کربلا بن رہی ہے نہ پٹس مچ رہی ہے, تو کون پڑھوائے گا ہم سے مجلس؟ سوچنے کی بات. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آغا صاحب نے گویا یہ طے کیا ہوا تھا کہ کبھی کوئی کمزور روایت نہیں پڑھیں گے, کبھی کوئی کمزور روایت نہیں پڑھیں گے. بہت مختصر چند منٹ کے مصائب وہ پڑھتے تھے اور اس کے اندر کوئی تسنن, کوئی ظاہرداری نہیں ہوتی تھی. سادہ سے انداز میں مصائب کے وہ الفاظ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایز اٹ از وہ بیان کر دیا کرتے تھے. کسی کو رونا آئے گا تو رو لے گا, نہیں رونا آئے گا کوئی بات نہیں, یہاں تو ذاکر کی ذمہ داری رلانا ہے. تو جو بالکل صحیح روایتیں پڑھے گا وہ 20 منٹ کے مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا, اور جب تک وہ کچھ نہ کچھ جس کو بقول ایک ذاکر کے غریب کی محنت, ایک ذاکر نے کہا کہ یہاں تک جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں تک تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اس کے آگے اس غریب کی محنت, جو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے وہ اس غریب کی محنت ہے. تو وہ پوری مجلسی غریب کی محنت ہوتی. تو آغا صاحب جو ہے وہ ایسی کوئی چیز کبھی نہیں پڑھتے تھے, کمزور چیز, وہ کتاب کھول کے درس دیا کرتے. ہمارے آپ نے دیکھا کتاب کھول کے درس دینے کا رواج, ایران میں دیکھیں گے آپ بہت بڑے بڑے علماء کتاب کھول کے درس دیتے یا اپنے سامنے نوٹس رکھتے ہیں, پوائنٹس رکھتے ہیں, ہینڈ آؤٹ رکھتے ہیں, اور اس کے سامنے رہبر معظم خطاب کرتے ہیں تو اپنے سامنے ہینڈ آؤٹ رکھتے ہیں. بڑے بڑے علماء تقریر کرتے ہیں. تو آغا صاحب جو ہے وہ نہج البلاغہ کھول کے درس دیا کرتے ہیں, آغا صاحب صحیفہ کاملہ کھول کے درس دیا کرتے ہیں. تو آغا صاحب جو ہیں وہ عرفان کے ایک مقام پر تھے. دوسرا نقطہ یہ کہ آغا صاحب ایک عالم دین تھے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ سوال کیا کرتے تھے, اور آج تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آغا صاحب کون سے عالم دین ہیں, آغا صاحب نے کس مدرسے سے پڑھا ہے, آغا صاحب نے کون سا حوزے میں قدم رکھا. تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں عالم دین ہونے کا ایک خاص انداز, اور اس کا تعلق جو ہے وہ بھی لباس سے, حلیہ سے, وضع قطع سے, اگر آپ شیروانی پہن رہے ہیں تو علامہ ہیں, امامہ لگا رہے ہیں تو آپ عالم ہیں. تو ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے وہ اوپیک فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. جبکہ اصل چیز کیا ہے, عالم جو ہے وہ علم سے نکلا ہے, عالم علم سے نکلا ہے, نہ کہ امامے سے. مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے, یہ جو آپ نے تفسیر لکھ دی ہے, تفہیم القرآن اور اتنی ساری کتابیں آپ نے لکھ دی, آپ کون سے مولانا ہیں, مولانا مودودی, اور آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ ان کے اوپر بھی اعتراض ہے نا, کسی مدرسے سے وہ تعلیم حاصل انہوں نے نہیں کی. تو مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی دیکھو, جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے, وہ چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک, جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے, وہ چھپا ہوا نہیں ہے. آپ وہ پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں, اگر وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو اس کا مطلب ٹھیک لکھا ہے میں نے. اب میں نے کہاں سے پڑھا, کس نے کس استاد سے پڑھا, کون کون سی کتابیں پڑھی, اس کی فہرست میں آپ کو بتاؤں. جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یہ بتائیں آپ. سب سے زیادہ تفسیر تفہیم القرآن پڑھی جاتی ہے اردو زبان میں, ہمارے برادران اہل سنت میں بہت پاپولر تفسیر ہے تفسیر مولانا مودودی کی, تفہیم القرآن, سادہ, سلیس, با محاورہ, رواں, ایسی تفسیر. تو یہ سوال بہت ہوتا, آغا صاحب ایک عالم دین تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف و نو پڑھنے سے عالم دین بن جاتا ہے, مدرسے میں جا کے وقت گزارنے سے بنتا پڑھتا ہے, آغا صاحب کی عربی اتنی اچھی تھی کہ ایسے وہ نہج البلاغہ کھولتے تھے اور عربی پڑھے بغیر اردو میں ترجمہ کرتے تھے, صحیفہ کاملہ ایسے کھولتے تھے اور فر فر ترجمہ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. حدیث کی کتابیں. بہت سے لوگ پتہ نہیں کتنے سال تک مدرسے میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے، ایک پیراگراف نہیں پڑھ سکتے. کہتے ہیں نا مشک آناس کے بھی بویت نہ آن کے اطار بھی بویت. مشک وہ ہے جس سے خود خوشبو آتی ہے، نہ یہ کہ بیچنے والا کہے یہ مشک ہے. اگر مشک ہے تو اسے خود ہی خوشبو آئے گی. تو جو آغا صاحب نے باتیں کی ہیں، جو درس انہوں نے دیے، وہ دیکھیں آپ سنیں. بعض ان کی آڈیو اب بھی دستیاب ہے، کم ہے لیکن دستیاب، وہ دیکھ لیں آپ، پڑھ لیں سن لیں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کیسی. تو آغا صاحب کی اسلامی علوم پہ گہری نظر تھی، اور قرآن، نہج البلاغہ، سیرت، اخلاق، یہ ان کے فیلڈ ہے. تو ایک انسان کو اگر آپ قرآن کھول کر دیں، آپ کہیں بھائی یہ آیت پڑھو اور اس کی تشریح کرو، پتہ چل جائے گا کتنا علم اس کے پاس. کسی انسان سے پوچھیں نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ کے ذرا اس کی تشریح کر دیں، صحیفہ کاملہ کی ایک دعا پڑھ کے اس کا ترجمہ ہی کر دیں. صحیفہ کاملہ کی عربی بہت مشکل ہے، اس کا ترجمہ ہی کر دو، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. نہیں، ہم جو ہیں وہ اس چیز سے کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے کتنا سال کہاں لگایا. اہم بات یہ ہے کہ کتنا سیکھا. آغا صاحب اس اعتبار سے ایک مسلم عالم دین تھے، ان کی گہری نظر تھی اسلامی علوم کے اوپر، اور ان کا وسیع مطالعہ تھا، ان کا وسیع مطالعہ تھا. آغا شریعت سے انہوں نے کافی سیکھا. آغا شریعت وہ تھے کہ جو امام خمینی کے شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ قریب لوگوں میں سے تھے، کہ جن کو ایران سے نکال دیا گیا تھا انقلاب سے پہلے. شاہ نے جہاں بہت سے علماء کو نکال باہر کیا، ان آغا شریعت کو بھی نکال باہر کیا تھا، اور وہ یہاں پر کراچی میں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے اسی مکان میں. آغا صاحب ان سے بہت قریب رہے، بہت کچھ سیکھا انہوں نے، اور ان کی جگہ بعد میں آغا صاحب نے وہاں نماز بھی شروع کی. تو اس طرح، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کس نے کس سے تعلیم حاصل کر لی، بات یہ ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو علم وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ کتنا آتھینٹک ہے. اور آغا صاحب نے جو باتیں کی وہ آتھینٹک. تیسری اور آخری بات کر کے ختم کروں میں، کہ آغا صاحب ایک عالم دین تھے، آغا صاحب ایک عارف باللہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انقلابی شخصیت تھے. آغا صاحب ایک انقلابی شخصیت، انقلاب اسلامی کے ہارڈ کور سپورٹر تھے. امام خمینی اور نظریہ ولایت فقیہ کے سخت حامی تھے، اور ان کے ذہن میں وہ پورا کانسیپٹ کلیئر تھا. جب پاکستان کے بعض علماء بھی، کراچی کے بعض علماء بھی یا تو امام خمینی کی حمایت نہیں کرتے تھے یا کرتے ہوئے کتراتے تھے، اس وقت بھی آغا جعفر صاحب نے انقلاب اسلامی کی کھل کے حمایت. بہت بڑے بڑے علماء جو ایران سے آتے تھے، وہ آغا صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. آغا صاحب کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن آغا سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. شہید حسینی چل کے خود ان کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے. کسی محفل میں آغا صاحب آ گئے، شہید حسینی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کھڑے ہو کے استقبال کیا انہوں نے. تو آغا صاحب کی فکر اس بارے میں واضح تھی، جو نوجوان ان کے حلقے میں بیٹھتے تھے، جو ان کا درس سنا کرتے تھے، انہوں نے ان تمام نوجوانوں کے دلوں میں انقلاب اسلامی سے، ولایت فقیہ سے، امام خمینی سے عشق اور محبت ڈال دی. اور خود آغا صاحب امام خمینی کے شہدا تھے، امام خمینی کے دروس اخلاق کی شرح کر کے بیان کیا کرتے تھے. عارف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زمانے کے سیاسی اور حالات ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی حالات ہیں، ان سبوں سے بے نیاز ہو کے انسان گوشے میں جا کر بیٹھ جائے. اور یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ آپ نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، آپ ان کی تربیت کریں. آج انقلاب اسلامی میں جو بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں، ان میں وہ علماء کہ جن کا کام زیادہ تر اخلاقی نوعیت کا ہے، مثلا آیت اللہ دست غیب، آیت اللہ دس غیب کا انقلاب میں کوئی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے؟ تو انکار کر سکتے ہیں. اچھا ان کو شہید کیوں کیا گیا اگر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو؟ ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا نا کہ وہ انقلاب کے سپورٹر تھے. اب آیت اللہ دس غیب کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ اخلاقی دروس کے ذریعے، اخلاقی کتابوں کے ذریعے نوجوانوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. اور جب ایک نوجوان دین کی طرف آئے گا تو خود بخود وہ انقلاب اسلامی کا حامی بنے گا. تو ایسے علماء کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آغا صاحب نے کسی تنظیم کو جوائن کیا ہو، کسی آرگنائزیشن کے وہ تنظیم نو میں جاتے ہوں، لیکن صحیح فکر دینا نوجوانوں کو، جوانوں کو، یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس زمانے میں دینا جبکہ یہ چیلنجنگ ٹاسک تھا. لوگ جانتے ہیں جو اس زمانے کے حالات تھے، جو پاکستان کے حالات تھے بھی لوگ جانتے ہیں. ماشاءاللہ کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود، اور آغا صاحب جاتے بھی تھے ایسے اجتماعات اور پروگراموں میں، آغا صاحب یوم القدس کے مظاہرے میں بھی جاتے تھے اور تقریر بھی کرتے تھے بعض وقت. تو ان کی جو فکر تھی وہ انقلابی فکر تھی، ان کی جو فکر تھی وہ نظام ولایت والی فکر تھی. تو بس تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب کے حوالے سے ایک آگہی دینے کے لیے، تاکہ جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کے ذہن میں بھی چیزیں ریکال ہو جائیں، اور جو نہیں جانتے وہ بھی سمجھ لیں کہ آغا صاحب ایک بڑا سرمایہ تھا. لیکن جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، میں نے آغا بہجت کا نام لیا آپ کے سامنے. آغا بہجت تو میں کہوں گا خوش قسمت تھے کہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں نے ان کی شناخت کر لی، اور آغا بہجت کی زندگی ہی میں ان کے بارے میں کم از کم 10 کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں. وہ ان چیزوں سے بے نیاز تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ چیزیں، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں، ان کے کرامات لکھ دی. آغا بہجت راستے میں جاتے تھے تو لوگ پیچھے سے اپنی تسبیح ان کے آبا سے مس کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سیکیورٹی رکھی جاتی تھی، ان کی حفاظت کے لیے نہیں، ان کو لوگوں سے بچانے کے لیے، کہ لوگ جاتے تھے ان سے چپکنا چاہتے تھے، ہاتھ لگانا چاہتے تھے، تو وہ ان اس سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ دو آدمی ہوتے تھے. تو ایسے ہمارے علماء ہیں جو نہیں چاہتے کہ لوگ ان کا ہاتھ چومیں، کبھی ہاتھ نہیں دیتے. تو آغا صاحب کی بڑا مقام تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ان کی زندگی میں ہم نے ان کو نہیں پہچانا. بہت کم لوگ ہوتے تھے ان کے نماز میں، ان کے درس میں، ان کی مجلسوں میں. وہ رکشے میں بیٹھ کے، ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلے جایا کرتے تھے، اور جو ٹائم آپ نے ان کو دیا، اگر آپ نے کہا 2 بجے درس ہوگا آپ کا، ٹھیک 2 بجے وہ حاضر ہوں گے. نو پروٹوکول، نو کنوینس، وہ خود آ جائیں گے 2 بجے، اور یہ نہیں پوچھیں گے کتنے لوگ یہاں پر ہیں اور کیا انتظام کیا، آپ نے مائک لگایا ہے نہیں لگایا ہے، اور شروع ہو جائیں گے. اور اب جو بات کرنی ہے وہ کریں گے اور چلے جائیں گے. تو جب تک ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پروٹوکول نہ مانگے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہے. دنیا تو کیا دے گی کسی کو خیر. کہتے ہیں اہل ہنر کے بعد ہوئے فن پہ تبصرے، جب بھی اٹھا غبار پسے کارواں اٹھا. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. شہید حسینی چلے گئے، بعد میں لوگوں نے کہا اچھا اتنی عظیم شخصیت تھے شہید حسینی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ یا علی مدد کے مخالف ہیں، معاذ اللہ، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ وہ عزاداری کے مخالف ہیں شہید حسین، جن کی شام غریبہ کی مجلس ریڈیو سے آیا کرتی تھی پشاور میں، قائد بننے سے بھی پہلے سے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ تو عزاداری کے معاذ اللہ مخالف ہیں. اور جب چلے گئے تو چونکہ مردار پرست قوم ہیں ہم، مرنے کے بعد اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کیا بات تھی، کیا شخصیت تھی، اور وہ چلی گئی۔ تو ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ چند جملے مصاحب کی عرض کروں، مجلس ہے چونکہ، کہ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں ایسی شخصیتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے بڑا نام جو آپ کو ملے گا وہ جناب ابو ذر غفاری کا نام ملے گا۔ حضرت ابو ذر، کتنے صحابہ ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مسلمان جناب ابو ذر کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین نے آج تک کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسے شخص پر آج تک سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر کی صداقت کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، لیکن اس ابو ذر کو در بدر کیا گیا، مدینے سے شام بھیج دیا گیا۔ شام والے نے کہا ان کو یہاں کہاں بھیج دیا تم نے، اس نے واپس بھیج دیا، کہا کہیں اور بھیج دو، لبنان بھیج دیا۔ وہاں سے واپس مدینہ آ گئے، بالآخر ان کو ربضہ بھیج دیا گیا، ربضہ میں آپ کا انتقال۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب بہت طویل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو ذر جو ہیں وہ سوشلسٹ تھے، کچھ ہمارے سوشلسٹ دوست جو ہیں، ترقی پسند تحریک جب بہت زیادہ چلی تو ابو ذر غفاری کا نام دیا جاتا ہے کہ ابو ذر سوشلسٹ تھے چونکہ، لہذا وہ سرمایہ داری کے خلاف تھے، مال جمع کرنے کی امیروں کے مخالف تھے وہ۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو ذر سوشلسٹ نہیں تھے، نہ ابو ذر غفاری مال جمع کرنے کے مخالف تھے۔ اگر انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور حلال طریقے سے جمع کرے، اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرے، تو اسلام مال کا مخالف تو نہیں ہے۔ اگر ابو ذر ہر امیر شخص کے مخالف ہوتے تو وہ جو آیت کچھ مخصوص لوگوں کے سامنے جا کے وہ پڑھتے تھے، وہ ہر امیر آدمی کے سامنے پڑھتے، لیکن ہر امیر آدمی کے سامنے نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ مخصوص لوگ تھے کہ جن لوگوں نے مال بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا تھا اور بیت المال کے مال میں اللے تللے کرتے تھے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو سارے عہدے دے دیے، تو جب اسلامی ریاست کے اندر کرپشن اور نیپوٹیزم شروع ہوا، بدعنوانی اور اقربا پروری شروع ہوئی، تو ابو ذر میدان میں آئے۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس وہ والا مال تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا مال، ان کے سامنے جا کے آیت پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو تم مال جمع کر کر کے رکھتے ہو، ان الذهب والفضة، سونا اور چاندی، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسی سونا اور چاندی کو جلایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور اس سے تمہاری پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے سامنے جا کے ابو ذر یہ آیت پڑھتے اور ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے آ کے یہ کیوں قرآن پڑھتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے مدینے سے نکال باہر کیا، شام بھیج دیا۔ شام میں گئے تو شام والے کے سامنے شروع کر دیا انہوں نے، ان کو اظہار حق کرنا، ان کو نظر آیا شام میں بھی یہی حال ہے۔ شام والے نے دیکھا کہ یہ کس مصیبت کو بھیج دیا تم نے ہماری طرف، کہا کہیں اور بھیج دو۔ اب ایسی جگہ بھیج دیا کہ جہاں پر اس قسم کا ماحول نہیں تھا، لبنان بھیج دیا۔ اس زمانے میں لبنان بھی شام کے کنٹرول میں تھا، اس زمانے میں وہاں جا کے ابو ذر نے اہل بیت کے فضائل بیان کی کہ جو لبنان میں آج آپ کو شیعیت نظر آ رہی ہے، یہ تشیع ابو ذر غفاری کا پھیلایا ہوا تشیع۔ پھر وہاں سے واپس بلایا گیا مدینے، اور پھر بالآخر کہا گیا کہ ابو ذر کو ربضہ کی طرف بھیج دو۔ ربضہ وہ مقام ہے جو ایک ایسی جگہ ہے بے آب و گیا ہے، جب کسی کو مارنا ہوتا ہے جس کو کالا پانی کہتے ہیں تو اس کو وہاں بھیج دیا جاتا، مقصد یہ تھا کہ ابھی واپس نہ آ سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا، یہ کوئی پوچھے تو صحیح مسلمانوں سے کہ اس صحابی رسول جس کی شان میں اللہ کے رسول نے یہ باتیں کی، ان کا وہ کون سا قصور تھا کہ ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ابو ذر جب مدینے سے جائیں گے تو کوئی ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہ آئے، یہ اعلان کیا گیا۔ بعض لوگ اس کا الٹ کر کے پیش کرتے، کہتے دیکھیں کیا آزادی کا زمانہ تھا، ابو ذر جیسا ایک عام آدمی خلیفہ پر اعتراض کر سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ابو ذر عام آدمی نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابو ذر نے جو اعتراض کیا تو اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی تو دیکھو۔ انجام یہ ہوا کہ کہا گیا ابو ذر کو جلا وطن کر دیا جائے اور کوئی سی آف کرنے کے لیے نہ جائے، پابندی لگا دی گئی، اور یہی نہیں نگرانی کی گئی، مروان آ کے کھڑا ہو گیا وہاں پر، کوئی ملاقات کرنے کے لیے نہ آئے۔ لیکن مولا علی گئے ملاقات کرنے کے لیے، حسن و حسین کو لے کر گئے اپنے ساتھ، ابو ذر کو جا کے خدا حافظ کیا، کہا ابو ذر جاؤ کوئی بات نہیں، اور پھر کچھ وصیتیں کی، مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور اس طرح ابو ذر کو رخصت کیا۔ ربضہ ایک مقام ہے جہاں ابو ذر چلے گئے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بالآخر ایک وقت آیا جب ان کا وقت آخر آ گیا۔ جب ان کا وقت آخر آیا، نہ بیوی تھی نہ بیٹا تھا، فقط ایک بیٹی تھی، بیٹی رونے لگی۔ بیٹی رو، کہا بیٹا کیوں روتی ہو؟ کہا بابا جان آپ کا وقت آخر آ گیا، اگر آپ اس دنیا سے گزر گئے تو اس بے آب و گیا صحرا میں کیا کروں گی، آپ کو تو میں دفن بھی نہیں کر سکتی۔ اب ادھر کہنے لیں گے بیٹا پرواہ نہ کرو، میرے آقا مولا نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیکھو اگر میں مر جاؤں، گا اسی طرح، تو تم ایسا کرنا کہ سامنے جا کر اسی راستے پہ کھڑی ہو جانا، وہاں سے ایک کاروان آئے گا، اس کاروان کو صرف یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کا ایک صحابی ابو ذر ہے جس کا انتقال ہو گیا، باقی وہ کاروان خود جو کچھ کرنا ہے کر دے گا۔ تو میرے آقا نے ایسا ہی بتایا اور ایسا ہی ہوگا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب ابو ذر اس دنیا سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو بیٹی نے وصیت کے مطابق یہی کیا کہ وہ جا کے اس چوراہے پر کھڑی ہو گئی، اور جب کھڑی ہو گئی تو مالی کے اشتر وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب مالی کے اشتر وہاں سے گزرے اور اس بچی نے کہا کہ صحابی رسول ابو ذر اس دنیا سے گزر گئے، مالی کے اشتر نے اس بچی کو تسلی دی، دلاسہ دیا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ آئے، آنے کے بعد ابو ذر غفاری کو غسل و کفن دیا، نماز پڑھی، اور ابو ذر کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا۔ میں کہوں گا ابو ذر کتنا مقام ہے تمہارا، دیکھو تم نے علی سے محبت کی تو علی نے کتنا تمہارا خیال رکھا، کیسے تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری تجدید و تکفین کس طرح ہوگی، تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ تو نہیں ہوا نا جو حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوتا، تمہاری بیٹی کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا، کسی نے اس کے گوشوارے تو نہیں چھینے، لیکن ہائے حسین، عصر عاشور، بعد شہادت حسین، جو آیا وہ تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تماچے لگانے کے لیے آیا، وہ گوشوارے چھیننے کے لیے آیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب۔ بارہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم وسیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس ادا کا ثواب استاد محترم مرحوم و مقبول قبلہ آغا جعفر نقوی اعلی اللہ مقامی گرو کو ایصال فرما، بارہ لاہ جو نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی ہیں ان کو قبول فرما، اپنی جانب سے اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما، شفاعت اہل بیت سے بحر امن فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں مستجاب فرما، اس روئے زمین کو اپنے انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ضرور میں تعجل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوامی سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.